السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 29th پارے سے آغاز کریں. سورہ ملک, سورت نمبر ہے 67, پارہ نمبر 29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اس سورت کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے شروع میں, اور اسی طرح پھر جو ہے اس امتحان کا ذکر ہے کہ یہ زندگی امتحان کے طور پر ہے, اور پھر اس امتحان کے جو نتائج نکلنے والے, فرما برداروں کے اچھے انجام کا ذکر ہے اور نافرمانوں کے برے انجام کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے سب حکومت. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ابتدائی پانچ آیات جو ہیں اس میں آیات آفاقی کا ذکر ہے, اور اس کائنات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس میں ڈھونڈو کوئی رخنا ملتا ہے, کوئی ایسی تمہیں عیب نظر آتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے پیدا کیا, جس نے تخلیق کیا موت کو اور زندگی کو, تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. وہو العزیز الغفور, اور وہ زبردست ہے اور بہت درگزر کرنے والا. تو اصل میں یہی اس پوری سورت کا عمود ہے کہ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ امتحان ہے, اور یہی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, کون ناکام ہوتا ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو حباب ایک چھوٹا سا بلبلا ہوتا ہے پانی کا, اور کتنے ایسے وہ رہ لیتا ہے, آپ کو پتا ہے ود ان سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہی حال ہمارا بھی ہے, ہم بھی ایک بلبلے کی طرح اس دنیا میں آئے اور بہت جلدی ہم مٹنے والے ہیں, لیکن اس میں نیک اعمال کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اوپر نیچے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تو کیا تم دیکھتے ہو اللہ کی اس کریشن میں کوئی فرق, کوئی جو ہے اس میں کوئی نقص ہے, کوئی فرق ہے. فرجع البصر, کل ذرا دوبارہ ڈالو اپنی لوٹاؤ اپنی نظر. هل ترى من فطور, تو کیا تم نے جو ہے اس عظیم آسمانوں میں کوئی شگاف دیکھا ہے, کوئی رخنا نظر آیا. تو یہ جناب اسی طرح آگے تک جو ہے اس میں آیات آفاقی کا بیان ہے. پھر آیات 6 سے 11 تک نافرمانوں کا جو ہے ہولناک انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا وللذین کفروا بربہم, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا, عذاب و جہنم, جہنم کا عذاب ہے. بئس المصیر, اور بہت بری لوٹنے کی جگہ. آیت نمبر 7 میں فرمایا اذا القوا فيها, جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں, سمعوا لها شهيقا, تو سنیں گے اسے چنگھاڑتا ہوا. اب آپ امیجن کریں جو یہاں کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی. وهي تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکادوا تميزوا من الغيظ, گویا کہ معلوم ہوگا کہ ابھی پھٹ پڑے گی اپنے جوش کی وجہ سے. فرمایا کلما القیا فیہا فوجن, اور جب بھی اس میں ڈالا جائے گا اس میں ان میں سے کسی ایک گروہ کو, سالہم خزانتھا, تو پوچھے گا اس دوزخ کا جو داروغہ ان سے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے, کیا کسی نے ڈرایا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا کہ یہ انجام ہوگا نافرمانی کا. الم یاتکم, ان کا جواب ہوگا قالوا بلا, آیت نمبر 9, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, یقیناً آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے. فکذبنا, لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کہ کچھ نہیں نازل کیا اللہ نے. ان انتم الا فی ضلال مبین, اور نہیں ہو تم مگر جو ہے وہ سری گمراہی میں. تو یہ جواب ہوتا تھا نافرمانوں کا ہمیشہ سے اپنے رسولوں کو, نبیوں کو. قالوا لو كنا نسمع او نعقل, پھر وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور جو ہے کچھ سمجھ سے کام لیا ہوتا, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم نہیں ہوتے ان دوزخ والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے حسرت آج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فاعترفوا بذنبهم, بس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا, لیکن اس وقت کا اقرار جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. فسحقاً لأصحاب السعیر، پس دوری ہو اہل جہنم کے لیے. کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، تو ان کے لیے میں صرف جو ہے عذاب کا معاملہ ہے. آیات 12 سے 14 تک بیان ہو رہا ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے کیسے جو ہے وہ اس سے بے خبر ہو سکتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے جو اس نے بنایا. آیت نمبر 14 میں الفاظ ہیں، الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا؟ اسے تو ایک ایک بات کا پتا ہے کہ میری مخلوق کس طرح ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا اس کے دل میں جو ہے وہ وسوسے اٹھ رہے ہیں اور کیا اعمال وہ کر رہا ہے. تو الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے. اب آیات 15 سے 23 تک آیات آفاقی کا ذکر ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے کئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں آفاق سے، اور کچھ جو ہے جھنجھوڑنے والی آیات ہیں درمیان میں. آیت نمبر 16 فرمایا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں، کیا اللہ سے بے خوف ہو گئے؟ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور بس وہ جو ہے یکایک ہو جائے ایک زلزلہ، ایک دم سے زلزلہ آیا تم دھس جاؤ زمین کے اندر. یہ ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، دو ہی رمضان پہلے کا یہاں جو ہے ایسا معاملہ ہو بھی چکا ہے. فرمایا، ام امن تم منفِ السماء، کیا تم نڈر ہو گئے آسمان والے سے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، بس تم جان لو گے کہ کیسا ہے ہمارا ڈرانا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے ہمیں جو ہے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 22 میں بیان ہو رہا ہے کون ہدایت پر ہے. افمن یمشی مکبا علی وجهی، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل جو ہے گھسٹ رہا، یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا، احدا، کیا وہ زیادہ صحیح رستے پر ہے، امن یمشی سویئن علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو چلتا ہے بالکل سیدھا اور بالکل سیدھے رستے کی طرف. ایک شخص وہ ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور بالکل سیدھا چل رہا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اسے نظر آ رہا ہے رستے میں کیا مسائل ہیں، کہاں پہ جو ہے کیا پرابلم ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے جو منہ کے بل گھسٹ رہا ہے، تو کون زیادہ صحیح رستے پر ہوگا؟ تو بہت آبویس ہے کہ ظاہر ہے جو پوری طرح کھڑا ہوگا. تو مومن وہ ہوتا ہے جو وحی کی روشنی میں بالکل صحیح صحیح رستہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 23، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو. یہ نعمتیں جو ہیں وہ اسی لیے، اور یہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھا ہے کہ اللہ کا قانون ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے ہم مزید دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے. فرمایا، قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور جو ہے ذہن سوچنے کے لیے، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. فرمایا، قل هو الذی ذرعکم فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، والیہ تحشرون، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہیں رہ جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے. اب آیات 24 سے 27 تک اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آخرت کا بیان آنا ہے. فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب وہ کہتے کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کب وہ آخرت آئے گی. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا اگر قیامت آ گئی. اب وہ کب آئے گی، اس سے کیا فائدہ، اب تمہارا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر وہ قیامت آئے تو میرا انجام اچھا ہو، اس کی فکر کرو، اس کے لیے نبی بھیجے جا رہے ہیں، ہدایت دی جا رہی. اور بہت دفعہ ہم وہ مضمون پڑھ چکے کہ مم ماتا فقط قام قیامت، جو جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت قائم ہی ہوگی. اگر دنیا کی قیامت ابھی ہزاروں سال دور بھی ہے تو تمہاری قیامت تو قریب ہی کھڑی ہے. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، تو بالکل جو ہے قریبی معاملہ ہے قیامت کا. آیات 28 سے 29 کفار کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اپنی فکر کرو. فرمایا، قل ارائیتم، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور انہیں بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ تو تمہیں تو اپنی فکر کرو کہ تم بچ سکو عذاب سے. اسی طرح آخری آیت اس میں فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ اتار دے تمہارے پانی کو بہت نیچے, یعنی خشک کر دے, پانی رہے ہی نہیں پینے کا. فرمایا فمن یاتیکم بماء معین, تو کون ہے جو لا دے تمہیں بہتا ہوا پانی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم جو ہے بالکل ناقدری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ نعمتیں اگر اللہ چھین لے تو کون ہے جو دوسرا لا سکے تمہارے لیے. اگلی سورت سورت القلم ہے اور یہ دوسری وحی ہے جو نازل ہوئی تھی. پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی, اس کے بعد یہ سورہ قلم کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں یہ دوسری وحی تھی. اس کا موضوع بھی آپ دیکھیں گے کہ ایمان بے رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین, اسی طرح اس میں آخرت کا بھی بیان آ رہا ہے. اس سورت کا ایک اور نام سورہ نون بھی ہے کیونکہ یہ اسی حرف مقطعات میں سے یہ حرف ہے جس سے شروع ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون. اب اس میں ابتدا میں قسمیں ہیں اور کہا جا رہا ہے نون حرف مقطعات اور قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمتی ربی کا بھی مجنون, اور آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی جو ہے مجنون نہیں ہے, معاذ اللہ آپ دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی جو ہے منقطع ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ جو ہے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ, بس جو ہے آپ بھی انتظار کیجئے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ جو ہے کس پر جو ہے تم میں سے کون ہے جو اصل میں مجنون ہے. دیوانہ تو وہ ہے جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اور جو ہے وہ آخرت کو بھولا بیٹھا. تو فرمایا کہ انقریب کھل جائے گا. آیات نمبر جو ہے 11 سے 16 تک انکار کرنے والوں کا کردار بیان ہو رہا ہے, اور کردار بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں تانا کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی, اور نیکی سے روکتے ہیں, حد سے بڑے ہوئے ہیں, گناہگار ہیں, اور اسی طرح مال اور اولاد میں جو ہے پڑے ہوئے. اور قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں آیت نمبر 15, اذا تتلا علیہ آیاتنا, اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات, قال اساطیر الاولین, تو کہتے ہیں پچھلوں کی کہانی ہے. تو یہ جو ہے بڑے لوگوں کا تذکرہ بیچ میں آ رہا ہے. آیات 17 سے 33 تک باغ والوں کی مثال بیان ہو رہی, اور اس میں تین بھائی تھے جن کا ایک باغ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا بھرپور پھل آتا تھا. تو ہر دفعہ جب پھل اتارنے جاتے تھے تو مسکین بھی آ جاتے تھے, کچھ جو ہے مانگنے والے بھی آ جاتے تھے, محرومین بھی آ جاتے تھے, وہ سب مطالبہ کرتے تھے, انہیں بھی دینا پڑتا تھا. تو ان بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہی صبح چلو, اس سے پہلے کہ وہ مسکین آئے ہم فٹافٹ جو ہے پھل اتارے اور جو ہے یہ سارا کا سارا اپنے حصے میں ہمارے آئے. ایک بھائی نے, اور اس پہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا, ایک بھائی نے جو ہے منجلے بھائی نے ٹوکا بھی کہ بھائی انشاءاللہ تو کہو اور یہ کیسی بات کرو, لیکن باز نہیں آئے. اب صبح ہی منہ اندھیرے ایک دوسرے کو اٹھایا اور چلے باغ کی طرف, بڑے خوش تھے کہ آج کوئی مانگنے والا اور مسکین جو ہے وہ نہیں آئے گا ہمارے پاس اور ہم فٹافٹ کام کر لیں گے. اب جب باغ کے پاس پہنچے ہیں تو وہ بالکل راکھ کا ڈھیر بنا ہوا تھا, اور پہلے تو بالکل ہی متعجب ہو گئے اور یہ سوچنے لگے شاید ہم رستہ بھول گئے, لیکن جب تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم کے انہیں یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا باغ تھا, تو پھر پچھتائے اپنے کیے پر. تو یہ پورا واقعہ جو ہے یہاں بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد آیات 34 سے 47 تک انجام آخرت کا بیان, اور آیت نمبر 34 میں فرمایا اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں نعمتیں بھری جنتیں. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو نافرمانوں جیسا, مجرموں کے برابر کر دیں گے. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے فیصلے کرتے ہو. یہ برابر نہیں ہو سکتے, جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, نیکیاں کی ہیں, وہ کہیں اعلیٰ مقام میں ہوں گے اور خوب عیش میں آرام میں ہوں گے, اور جو اللہ سے جنہوں نے بے وفائی کی, اس کی نافرمانی کی, وہ پھر اپنے وبال کو بھگتیں گے. اسی طرح پھر آگے یہاں قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے, آیت نمبر 42, اور یہ معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور جو ہے رکوع کا حکم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلیاں کھولیں گے. اب یہ آیات متشابہات ہیں, اب یہ اس پہ ہم جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ یہ ہمارے عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, اب یہ استعارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب ہمیں رہنا چاہیے محکم آیات تک, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو بالکل واضح ہیں. اب یہ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی, تو جیسے اللہ نے بیان کر دیا بس ہمیں ویسے ہی رہنا ہے کہ یہ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے, ان کی حقیقت انشاءاللہ کھل جائے گی, ہم میں سے ہر ایک نے یہ جو ہے معاملات دیکھنے ہیں. تو آیت نمبر 42 میں فرمایا یوما یکشفو عن ساق، اور جس دن کھولی جائے گی پنلی، ویدعونا الی السجود، اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، بس ان میں استطاعت ہی نہیں ہوگی، جو مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا اور جو ہے اس سے بھاگتے رہے وہ وہاں پر بھی نہیں کر سکیں گے، اور جھکنا چاہیں گے سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اس کی توفیق ہی نہیں ہوگی، ان کی کمرے گویا جو ہے تختہ کر دی جائیں گی. فرمایا خاشعتن ابصارہم، آیت نمبر 42 ہے، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترحقوہم ذلہ، اور چھا رہی ہوگی ان کے اوپر ذلت، وقت کانو یدعون الی السجود، اور جب انہیں بلایا جاتا تھا دنیا میں سجدے کے لیے، وہم سالمون، اور وہ جو ہے وہ صحیح سالم تھے، اس وقت تو آتے نہیں تھے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پھر توفیق نہیں دیں گے. فرمایا فذرنی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اسے بھی جو اس بات کا انکار کرے یعنی اس قرآن کا انکار کرے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم آہستہ آہستہ اسے لیے جا رہے ہیں ایسے طور پر جس کا اسے علم نہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے برے انجام کی طرف وہ آدمی بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیات 48 سے 52 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، آپ کی گویا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے. آیت نمبر 51 میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بالکل قریب تھا کہ جو ہے وہ منکر لوگ جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ جو ہے ڈگمگا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے لوگوں کو تذکیر کرتے تھے تو بڑے گھور گھور کے دیکھتے تھے، اور بڑے غصے کے انداز میں جو ہے آنکھوں آنکھوں میں گویا جو ہے منع کرنا اور جو ہے دبانے کی کوشش کرنا. تو فرمایا کہ جو ہے وہ اس طرح آپ کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا الذکر، جبکہ وہ سنتے ہیں اس ذکر کو قرآن کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں انہ لمجنون، کہ بے شک یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت. تو قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. سورۃ الحاقہ، اور اس میں بھی جو ہے موضوع قیامت ہے، اور ابتدائی تین آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ بہت یقینی چیز ہے، شدنی ہے، یہ ہونی ہے. تو ابتدا میں جو ہے وہ اس کا بھرپور ذکر ہے، اور آگے پھر قیامت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا اس کا، اور رسول کے برحق ہونے کا بیان ہے. فرمایا الحاقت ملحاقہ، اور یقینی چیز، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ یقینی چیز کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ، اور پھر آگے جو ہے بیان ہے چند نافرمان قوموں کا، اور اس میں قوم عاد کا، قوم سمود کا، ان سب کا ذکر آ رہا ہے، اور آیات نمبر 4 سے 12 تک آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور سمود تو وہ ہلاک کیے گئے ایک زور کی ہیبت ناک چیخ کے ذریعے، واما عاد، اور وہ جو عاد تھے، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، تو وہ ہلاک ہو گئے ایک تیز اور تن جو ہے تیز چلنے والی ہوا کے ذریعے. ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کے قصے پہلے، 8 دن 7 رات مسلسل جو ہے تیز ہوائیں چلیں اور سب کے سب جو ہے نیز تو نابود ہو گئے. اسی طرح آیت نمبر 10 میں فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً، تو پکڑ لیا ان کو ایک بڑی سخت پکڑ نے، یعنی اللہ کی پکڑ آئی ہے جب رسولوں کی نافرمانی کی گئی. اسی طرح آیات 13 سے 17 تک قیامت برپا ہونے کا نقشہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، نَفْخَةً وَاحِدَةً، اور وہ پھونکنا ہوگا ایک ہی دفعہ کا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، وہ سب جو ہے ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے ایک ہی دفعہ. تو یہ زمین ابھی ہمیں بڑے اس میں نشیب و فراز نظر آتے ہیں، اور کہیں پہاڑ ہے، کہیں وادیاں ہیں، بڑی اونچ نیچ ہے، لیکن یہ سب جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اسی طرح فرمایا آیت نمبر 16 وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان، اور وہ ہو جائے گا نہایت بودا، کمزور، ابھی تو نہایت مضبوط اور تناوع محسوس ہوتا ہے، اور کوئی اس میں شگاف رکھنا نظر نہیں آتا، لیکن قیامت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بدل جائیں گی. اسی طرح آیات 18 سے 37 تک انجام آخرت کا بیان، اس میں بھی جو ہے وہ ابتدا میں فرما برداروں کا انجام ہے. آیت نمبر 19 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ، اور وہ جسے دی جائے گی اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہا اُقْرَؤُوا كِتَابِيَا، لو پڑھو میری کتاب، دیکھو میں کس طرح محنت کرتا تھا، کس طرح اللہ نے میری نیکیوں کو قبول کیا، تو وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاقن حسابیا، بے شک مجھے تو احساس تھا کہ میں مل کر ملاقات کر کے رہوں گا اپنے حساب سے. فہوا فی عیشت راضیہ، بس وہ ہوگا عیش میں اور پسندیدہ جو ہے وہ معاملات میں، فی جنت عالیہ، اور نہایت اعلیٰ جو ہے وہ جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، اور جھکے میں ہوں گے اس جنت کے میوے اس پر، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ اور پیو مزے سے بسبب ان اعمال کے جو کرتے رہے تم گزشتہ دنوں میں، جو دنیا میں محنت کر کے آئے ہو، اب اس کے نتیجہ ہے. اب نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جسے دی گئی اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، بس وہ کہے گا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، اے کاش کہ میں نہیں دیا جاتا اپنی کتاب، یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا جو ہے وہ وبال کمایا. یا لیتہا، اور کاش کہ وہ کہے گا کانت القاضیہ، کاش وہ جو دنیا میں موت آئی تھی وہی مجھے فنا کر دیتی، وہ جو ہے مجھے ختم کر دیتی. ما اغنا انی مالیا، نہیں کام آیا میرا مال، ہلکا انی سلطانیہ، اخ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی میری حکومت. خذو فغلو، اور کہا جائے گا پکڑو اسے اور توغ ڈال دو اس کے گردن میں. ثم الجحیم صلو، پھر جھونک دو اسے دوزخ کے اندر. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، اور پھر اسے جکڑ دو ان زنجیروں میں جن کا طول ہوگا 70 گز تک، اور اسے جو ہے جکڑ دیا جائے گا. اور وجہ کیا تھی، وہ آگے بیان ہو رہی ہیں اسباب کہ یہ جہنم تک کیوں پہنچ گیا. انہ کانا لا یؤمنون باللہ العظیم، وجہ یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتا تھا عظیم اللہ پر. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں تلقین کرتا تھا، رغبت دلاتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، سو نہیں ہوگا اس کا وہاں کوئی دوست. ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں ہوگا اس کے لیے کھانا مگر زخموں کا دھون اور پیپ، یہ جو ہے اسے دیا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطعون، اور نہیں کھائیں گے یہ مگر گناہگار. تو آگے آیت نمبر 38 سے 51 تک عظمت قرآن کا ذکر ہے، اور بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ آیات ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 41، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے شاعری کی کتاب نہیں ہے. فرمایا قلیل اما تؤمنون، مگر بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کاہنوں کے اپنے بکھیڑے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، اور جس طرح وہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ عام انسان سے بھی گری ہوئی سطح کے ہوتے ہیں. تو فرمایا قلیل اما تذکرون، اور بہت کم ہے تم میں جو غور و فکر کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کرتا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، تو کیسے اسے شاعری اور کہانت سے ملا سکتے ہیں. اب یہ اس طرح کی باتیں وہاں قرآن کے لیے کہی جاتی تھی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 48، فرمایا انہو لتذکرۃ للمتقین، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، لیکن کن کے لیے نصیحت ہے؟ تقویٰ رکھنے والوں کے لیے، جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا چاہتے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبُونَ، اور بے شک جو ہے ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جو ہے بات جھٹلانے والے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ قرآن بن جائے گا حسرت جو ہے وہ کافروں کے لیے، اور قیامت کے دن اپنا انجام دیکھ کے حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش اس قرآن کو ہم نے قبول کیا ہوتا، اس کے حقوق ادا کیے ہوتے. فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور کچھ نہیں کہ وہی برحق ہے اور یقینی طور پر ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے. سورہ معارج، معارج کہتے ہیں سیڑھیوں کو، ابتدا میں اس میں جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے فرشتوں کا، اور ان کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ تیزی سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ چڑھتے ہیں، گویا یہ آسمان ان کے لیے سیڑھی کی طرح ہے. ابتدا کی یہ 3 آیات میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، اور سوال کیے ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا. تو ایک نظر بن حارث کا نام آتا ہے کہ کافر تھا, پہلے جھٹلاتا رہا, پھر اس نے کہا اچھا کہاں ہے وہ قیامت جس کے لیے ڈراتے, تو آج آ ہی جائے. تو اس طرح کا جو ہے اس نے دعویٰ کیا. فرمایا للکافرین, وہ تو ہے ہی کافروں کے لیے, لیس لہ دافع, کوئی نہیں ہے اسے دفع کرنے والا, اسے ٹالنے والا, من اللہ ذی المعارج, اور وہ اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والے آسمانوں کا مالک ہے. اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ جو ہے آسمانوں پہ چلتے ہیں, اور قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور آیت نمبر 10 سے 14 تک بیان ہو رہا ہے کہ دوستیاں رشتے داریاں کچھ کام نہیں آئیں گی وہاں پہ. فرمایا آیت نمبر 10, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو. اب دنیا میں تو بڑی یاری لگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے بڑا وقت نکالا جا رہا ہوتا ہے, بھاگ دوڑ کی جا رہی ہوتی ہے, ہاتھ بتائی جا رہی ہوتی ہے, وہاں کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یُبْصَرُونَهُمْ, اور ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں نہیں, یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں دکھایا جائے گا, دیکھ لیں گے میرے دوست ہیں کہاں, اس کے باوجود کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا. یَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, اور خواہش کرے گا مجرم کہ وہ فدیے میں دے دے آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کسے, اپنے بیٹے کو. ساری زندگی اسے انویسٹ کیا تھا اپنے آپ کو اپنے بیٹے پر, لیکن آج خواہش کرے گا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو جو ہے جہنم میں ڈال دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي, اور اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِي, اور اپنے اس خاندان کنبے کو جو اس کا جو ہے فصیل بنا ہوا تھا, اس کا محافظ تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور جو لوگ زمین پر ہیں ان سب کے سب کو. ثُمَّ يُنْجِي, اور جو ہے وہ بچا لیا جائے. تو اتنا شدید عذاب ہوگا کہ آدمی چاہے گا تمام انسان جھونک دیے جائیں دوزخ میں, بس مجھے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ آج عطا فرمائے. جہنم کی ہولناکی کا پھر بیان آ رہا ہے آیات 15 سے 18 تک, اور آیت نمبر 19 سے 35 تک بندہ مومن کی بنیادی صفات دی آ رہی ہے. تو آئیے ہم آیت 15 سے پڑھتے ہیں. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, انہا توا, انہا لضا, بے شک وہ تو ایک آگ ہے. اور فرمایا نزعت للشوا, اور وہ ادھیڑ دے گی کھالوں کو, اتنی شدید آگ ہوگی کہ کھال ادھیڑ دے گی. یدعو من ادبر و تولا, اور بلائے گی اس کو جو پیٹ پھیرنے والا ہوگا اور رو گردانی کرنے والا ہوگا اللہ کے احکامات. وجمع فاوعى, اور اس نے جمع کیا ہوگا اور پھر سینک سینک کر رکھا ہوگا, یعنی خرچ نہیں کیا ہوگا اللہ کی راہ میں, بس جمع کرتا رہا اور حفاظت کرتا رہا. اب یہاں سے آیت نمبر 19 سے 35 تک, اب یہ جیسے ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا کہ بیسک کریکٹر آف اے ماڈل مسلم, یا قرآن کا جو ہے کریکٹر بلڈنگ پروگرام ایک ہے, سیلف ڈسپلن کیسے پیدا ہوگا, سیلف کنٹرول کیسے آئے گا, سیلف مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, یعنی قرآن کا انسان مطلوب کیسے بنا جا سکتا ہے. تو ابتدائی جو بالکل بنیادی اوصاف ہیں ایک مسلمان کے, وہ بیان ہو رہے ہیں. فرمایا ان الانسان خلق ہلوا, بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے جو ہے خذلہ, یعنی کمزور, کم ہمت. اذا مسہ الشر جزوا, جب اسے پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو جزو فضا کرتا ہے, شور مچاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوا, اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اسے روکتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ 6 بلین لوگوں کی آبادی ہے, لیکن 70% جو مال و دولت ہے وہ 250 لوگوں کے ہاتھ میں. تو 6 بلین ایک طرف ہے اور 250 ایک طرف ہے, تو اب ان کے پاس اتنا ہے کہ 7 پشتوں سے زیادہ کھا سکتی ہیں, لیکن پھر بھی انسان کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ خیر میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا, وہ اسے چھپا لے گا. سونے کا اگر پہاڑ بھی مل جائے گا تو دوسروں سے چھپا دے گا, بس اپنے لیے رکھے گا. تو فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ بھلائی پہنچتی ہے تو روکتا ہے. الا المصلین, لیکن یہ تھدرے پن سے کون بچتا ہے, جو نماز ادا کرنے والے. الذین هم علی صلاتہم دائمون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی برقرار رکھتے ہیں. تو جو تجھ سے رشتہ استوار رکھتے ہیں, تعلق لیل و نہار رکھتے ہیں, تو یہ جو نیک بندے ہیں ان کی پہلی کریکٹرسٹک یہی آ رہی ہے کہ اللہ سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے, ایک اللہ سے لو لگی رہتی ہے, اور نمازوں میں مداہنت برتتے ہیں, دوام برتتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا اگلی صفت آ رہی ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں جو ہے ایک معلوم مقرر حصہ ہوتا ہے. یہ حصہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, مانگنے والوں کے لیے اور بد نصیبوں کے لیے. تو ہر دفعہ جو ہے وہ نکالتے ہیں یہ مال. ہم نے پہلے پڑھا تھا وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ, اور مال میں زکات کے علاوہ بھی حق اللہ نے رکھا ہے. تو جو محرومین ہیں, جو مانگنے والے ہیں, جو بد نصیب لوگ ہیں, انہیں بھی دیکھ دیکھ کر ان تک یہ پہنچانا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں بدلے کے دن پر. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں, خوفزدہ رہتے ہیں, دنیا میں نچند نہیں گزارتے وقت, اور جو ہے وہ اللہ کو اسے غافل نہیں رہتے, بلکہ انہیں ہر وقت جو ہے وہ ایک حساب کا اور آخرت کا جو ہے دھڑکا لگا رہتا ہے. فرمایا ان عذاب ربہم غیر معمول, اور بے شک ان کے رب کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس سے جو ہے معمول نہیں رہا جا سکتا, اس سے بے خوف, اس سے جو ہے امن میں نہیں رہا جا سکتا. والذین هم لفروجہم حافظون, اب بیان ہو رہا ہے کہ یہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے, اور شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد ہے کہ ستر کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور اسی طرح اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور جو ہے پری میریٹل یا ایکسٹرا میریٹل سیکسچوئل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیتے. اسی طرح فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے ان کی اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی ان کی کنیزیں. فانہم غیر ملومین, تو پھر ان پر جو ہے انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. اور یہ ہم تفصیل سے پڑھا ہے جو ہے سورہ مومنون کے اس میں کہ یہ کنیزوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے. موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں پرزنرز آف وار کا ایک سلوشن ہے, جنگی قیدی. جنگ میں خواتین بھی آتی تھیں اس زمانے میں بھی, آج تو بہت آ رہی ہیں. جو افغانستان کے اوپر جو ایئر اٹیکس ہوئے ہیں اس میں اکثر بیشتر پائلٹ جو ہیں خواتین تھیں, یہ امریکہ کی طرف سے جو ہوا تھا. تو ایسا ایک تو سلوشن وہ ہے جو آج کا ماڈرن ورلڈ دیتا ہے کہ انہیں ابو غریب جیل میں بھر دو, یا گوانتانامو بے جیسے علاقے بناؤ اور ٹارچر کر کر کے مارو. لیکن اسلام کہتا ہے کہ پرزنرز آف وار ہیں لیکن ہیں انسان, تو انہیں جو لوکیلٹی ہوتی ہے اس میں گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. البتہ قیدی ہیں تو بجائے جیل کی دیواروں کے پیچھے سڑنے کے وہ ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں, لیکن جو ہے وہ غلام بنائے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں پھر گھروں میں, لیکن گھریلو زندگی انہیں میسر آتی ہے. تو اس میں جو کنیزیں ہوتی ہیں وہ اب ان سے جو ہے سیکشوئل کانٹیکٹ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے ان کا مالک, لیکن صرف وہی جس کی وہ کنیز ہے. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہوتی, اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ہمارا دین اجازت دیتا ہے. البتہ اگر اس سے اولاد ہو جائے تو وہ ام العبد کہلاتی ہے, پھر اسے فروخت نہیں کر سکتا. اور یہ بیٹا بالکل سگے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے, اور نام بھی باپ کا ملے گا اور وراثت بھی ملے گی اس میں, اور دوسری بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا اس لحاظ سے. تو یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو کوئی چاہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ سیکشوئل گریٹیفیکیشن کا. فرمایا فاولئک هم العادون, بس یہی لوگ ہیں اچھے بڑھنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی, ان کا پاس کرتے ہیں. اور ہم نے سمجھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں تقریباً فرماتے تھے لا ایمان لمن لا عهد له ولا دین لمن لا امانت له, بلکہ ریورس ہو گیا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. اور یہ منافق کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ نشانیاں ہیں کہ وعدہ کرے تو جھوٹ بولے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق ختم فرمائے. فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون, فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو اپنی جو ہے شہادتوں پر قائم رہتے ہیں, تو گواہیاں بدلتے نہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور یہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, انہیں ضائع نہیں کرتے. اولئک فی جنات مکرمون, اور یہی لوگ ہوں گے نہایت اکرام کی جو ہے وہ جنتوں. آگے جناب آیات 36 سے 41, کفار کو جواب دیا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ وارن کیا جا رہا ہے برے جو ان کے اعمال ہیں, ان کے نتائج ہیں. آخر میں پھر قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کا حال بیان ہو رہا ہے, آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک. آیت نمبر 43 میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سرعا, اور جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ. کان نہم الی نصبی یوفدون, گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک مقررہ جگہ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں. خاشیاتن ابصارہم, جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں, ترحقوہم ذلہ, اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا. تو ایک تو معاملہ یہ کہ اس دن آدمی کی آنکھیں کھلے, اور ایک معاملہ یہ کہ آج آدمی نصیحت حاصل کرے. سورہ نوح اگلی آیت ہے, اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. ابتدائی چار آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے. پہلی آیت میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلنا نوحا الی قومی, اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. ان انذر قومک, کہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم, اس سے پہلے کہ آ پڑے ان پر ایک جو ہے دردناک عذاب. قالا یا قومی, اور انہوں نے کہا ہے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے پاس تمہاری طرف جو ہے واضح خبردار کرنے والا ہوں. ان عبداللہ, کی عبادت کرو اللہ کی. واتقوہ, اور اسی کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو. واتیعون, اور میری اطاعت کرو. لیکن قوم نے وہی جواب دیا, انکار کیا آپ کا. آیت نمبر 5 سے 20 تک پھر طویل عرصہ دعوت کے بعد جو ہے اس کے بعد کی روداد, اور 950 برس دعوت دی, قوم باز نہیں آئی. اور پھر بعد میں اب ان دکھی دل کی جو ہے یہ صدا ہے. قالا ربی, انہوں نے کہا اے میرے رب, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو, بلایا اپنی قوم کو دن میں بھی اور رات میں بھی, رات میں بھی دن میں. فلم یزدہم دعائی, اور نہیں بڑھایا ان کے لیے میری اس دعوت نے. الا فرارا, مگر فرار کو, یعنی جتنا میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اتنا ہی وہ اللہ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. اسی طرح آیت نمبر 10 میں وہ فرما رہے ہیں, فقلت استغفروا ربک, اور پس میں نے کہا کہ مغفرت مانگو اپنے رب سے. انہ کان غفارا, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ, مایوس نہ ہو, اپنے رب سے مغفرت مانگو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. نہ صرف معاف کرے گا بلکہ یمددکم باموالہم و بنین, بلکہ وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے, مال بھی زیادہ دے گا اولاد بھی دے گا. ویجعل لکم جناتہم ویجعل لکم انہارا, اور بنا دے گا تمہارے لیے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. تو لیکن جو ہے وہ قوم باز نہیں آئی. آیات نمبر 17-18 میں فرمایا, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور وہ اللہ جس نے اگایا تمہیں زمین سے نباتات کی طرح. اب ہم نے سمجھا انسانی وجود دو حصے, روح اور جسم. یہ جسم تو باقاعدہ مٹی کے ساتھ ری سائیکل ہو رہا ہے, ہم اس زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں کھاتے جا رہے ہیں, اور ہمارا جسم جو ہے یہ گر گر کے اسی مٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر ہفتے ہم 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر ناخون کاٹ دیتے ہیں, اور وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ناخون مٹی میں, اور مٹی سے جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ پھر ناخون کی شکل میں جو ہے وہ بھر لیے. تو یہ جسم مستقل, اس کا کچھ خلیے روزانہ جو ہے کروڑوں خلیے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, زمین کا پیوند بن جاتا ہے, اور جو ہم غذائیں کھا رہے ہیں زمین کی وہ اس جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ ری سائیکل ہو رہا ہے زمین کے ساتھ. جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو, کہا کہ اس اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے نباتات اگتی ہیں. ثم یعیدکم فیہا, پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اس زمین میں. ویخرجوکم اخراجا, پھر وہ تمہیں نکال کھڑا کرے گا جیسے نکالا جاتا ہے. قیامت کے دن پھر جو ہے ہماری جسم اسی مٹی سے بن کر جو ہے نکل آئیں گے. آیت نمبر 21 سے 24 تک نوح علیہ السلام کی آخری گزارشات کا ذکر ہے. قالا نوح, کہا نوح علیہ السلام, ربی انہم عصونی, اے میرے رب, بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولا ولد ولا ولد. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا, اور اس چیز کی پیروی کی جس نے نہیں بڑھایا ان کے مال کو اور نہ ہی ان کی اولاد کو مگر خسارے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال. اسی طرح آخر میں ذکر ہو رہا ہے آیات 26 سے 28 تک, اور عین نزول عذاب کے وقت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی کچھ دعائیں ہیں. آیت نمبر 27 میں وہ کہہ رہے ہیں, انکا انتظرہم, اور بے شک تو اگر ان کو چھوڑ دے گا اللہ, یذلوا عبادک, تو یہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور یہ نہیں جانیں گے مگر جو ہے فاجروں کو اور کفار کو. اب 950 برس کا تجربہ تھا اور دیکھ رہے تھے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو ہے وہ کفر میں آگے بڑھتی جا رہی, اللہ کی نافرمانی میں بڑھتی جا رہی. تو یہ دکھی دل کی گویا جو ہے عذاب کے بعد کی دعائیں ہیں, عذاب کے وقت کی دعائیں ہیں کہ اب ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی نہ چھو, سب کے سب کو جو ہے گویا ہلاک کر دے. رب اغفر لی ولی والدیا, اور اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ولمن دخل بیتیا مؤمنا, اور جو کوئی داخل ہو میرے داخل ہوا میرے گھر میں ایمان والا ہو کر. وللمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور نہ زیادہ کر جو ہے ظالموں کو مگر بربادی. تو گویا یہ جو ہے بد دعا ہے بالکل آخر دور میں, جب بالکل ہی مایوس ہو گئے قوم سے, تو دکھی دل کی یہ جو ہے پکار. اگلی سورت سورہ جن ہے, اور ایک واقعہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جنوں کی ایک جماعت جو ہے آئی اور اس نے سنا. اب یہ دوسرا واقعہ ہے, اور اسی طرح ایک جماعت جو ہے وہ جنوں کی جا رہی تھی, اور اس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے, اور صبح کی نماز وہاں رستے میں وادی نخلا میں جو ادا کر رہے تھے کہ جنوں کا یہ گروہ وہاں سے گزرا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنی اور اس قرآن کو سن کر ایمان لایا, اور پھر جا کر جو ہے اپنے جنوں میں تبلیغ کرنے لگا. اب یہاں یہ سمجھ دیجئے کہ جن بھی ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور یہ انویزیبل فلیم سے بنائی گئی ہے, اور یہ ہمارے مقابلے میں بہت لطیف ہے, اور ان کی پہنچ بھی اس کائنات میں ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہم تو اس زمین سے جو ہے بامشکل اوپر نکلتے ہیں, اور یہ بڑے آرام سے آسمانوں تک جاتے ہیں. ہمیں بھی یہی نہیں پتا کہ آسمان کیا ہے, اور یہ جو ہے آسمانوں تک جو ہے ان کا تعلق ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو رسول انسانوں میں آتے ہیں وہ ان کی طرف بھی رسول ہوتے ہیں, اور جو کتابیں اللہ نازل فرماتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوتی ہیں, اور ان میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں, ان میں بھی شریف اور شریر ہوتے ہیں. تو آئیے اب اس تفصیل کے بعد ہم مطالعہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی, کہہ دیجئے کہ وحی کیا گیا میری طرف. انہ استمع نفر من الجن, کہ سنا ایک گروہ نے جو ہے وہ جنوں میں سے. فقالوا, بس وہ کہنے لگے. انا سمعنا قرآنا عجبا, بے شک ہم نے تو سنا ایک نہایت خوبصورت کلام. اب یہ عجیب کا لفظ جو عربی میں ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے, اور ہم اسے اردو میں جو ہے کسی جو ہے بالکل نئی چیز کے لیے کہتے ہیں, انہونی چیز کے لیے کہتے ہیں, تو عربی میں اس کے معنی خوبصورتی کے ہوتے ہیں. یہدی الی رشد, اور یہ وہ قرآن جو ہے وہ بلاتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بھی, بس ہم ایمان لائے اس پر. ولن نشرک بھی ربنا احدا, اور ہم نہیں شریک ٹھہراتے اپنے رب کا کسی ایک کو بھی. وانہ تعالی جدو ربنا, اور وہ اللہ جو ہے نہایت اعلی شان والا ہے جو ہمارا رب ہے. متخذا صاحبۃ ولا ولدا, اور نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ ہی کوئی جو ہے اس کے اولاد ہے. تو گویا یہ جو ہے توحید کا بڑا بھرپور بیان ہے. اس کے بعد آگے آیات میں جو ہے جنوں کی سرکشی کا ذکر ہے, ان کے کفر کا ذکر ہے, شرک کرنے کا ذکر ہے, اور یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسانوں میں سے بعض جو ہے جنوں کی سرکشی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور اس کا ایک واقعہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو عرب تھے ان کا ایک معمول یہ تھا کہ جب کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا تھا, پڑاؤ ڈالتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کرنا جو ہے وہ جنوں کو مزید سرکشی پر ابھارتا ہے. اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ جن بالا اعلیٰ کی طرف ملا اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں تو انہیں وہاں بھگانے کے لیے شہاب ثاقب ان کے پیچھے جو ہے چھوڑے جاتے ہیں. اب آیات جو ہے 12-13 ہم پڑھیں گے. اب فرمایا, وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور ہم نے سمجھ لیا. اللن نعجز اللہ فی الارض, کہ ہم عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو زمین میں, یعنی ہم کہیں زمین میں اللہ سے چھپ نہیں سکتے, ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ پھر جو ہے وہ نہ پا رہا ہو ہمیں, ہم چھپ جائیں اس سے. ولن نعجزہ حربا, اور نہ ہی ہم جو ہے اسے عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کے, نہ ہی اس کائنات کی حدود سے نکل کے کہیں جا سکتے ہیں. تو یہ جن جو ہے اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات جان گئے, نہ ہم کہیں چھپ سکتے ہیں نہ اس کائنات کے حصار کو توڑ کر نکل سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, اور کہ جب ہم نے سن لی ہدایت, جب ہدایت ہمارے پاس آ گئی. آمَنَّا بِهِ, تو ہم ایمان لائے اس پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ, اور جو کوئی ایمان لائے اپنے رب پر. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, سو نہ تو وہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ ہی جو ہے اس کا معاملہ کوئی ظلم کا ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح آیات 16-18 تک ایمان اور عمل پر ایمان جو ہے انعام کا بیان ہو رہا ہے. آیات 19 سے 23 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے. آیت نمبر 20 میں فرمایا قل انما ادعو ربی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو پکارتا ہوں بلاتا ہوں اپنے رب کی طرف, ولا اشرک بہ احدا, اور میں نہیں شریک کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی. اسی طرح آیت نمبر 21 میں, اب یہاں شفاعت باطلہ کا رد ہو رہا ہے, فرمایا قل انی لا املک لکم نفع ذرا ولا رشدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا جو ہے وہ تمہارے لیے کسی جو ہے ذرے سے بچانے کا اور نہ نفع دینے کا اور نہ جو ہے وہ کسی جو ہے رشد کا یعنی کسی ہدایت کا. فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور مجھے تو ہرگز نہ بچا سکے گا اللہ سے کوئی بھی, ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یعنی اگر کوئی بھی شرک کرے چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو, تو یہ سمجھانے کا انداز ہے, تو اگر ایسا بات ہوئی تو کوئی جو ہے اللہ سے نہیں بچا سکتا اور کوئی جائے پناہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. فرمایا الا بلاغا من اللہ و رسالتی, اور سوائے اس کے کہ میں پہنچا دوں جو ہے وہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغامات کو. ومن یعص اللہ و رسولہ, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, تو بے شک اس کے لیے ہے نار جہنم جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. آگے آیات 24 سے 25 تک کفار کو قیامت سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کر رہے گی, ضرور آئے گی. اسی طرح آخر میں اس آیت کے بیان ہو رہا ہے کہ عالم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے. فرمایا عالم الغیبی, آیت نمبر 26 ہے, عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احد, وہی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا غیب پر, کسی ایک کو بھی اس نے آگاہ نہیں کیا. ہاں جو وہ بتا دے اپنے رسولوں کو کسی بات میں سے تو وہ پھر بتا دیتا ہے, لیکن کل غیب اسی کے پاس ہے. الا من ارتضا من رسول, مگر جسے وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ, سو وہ بلا شبہ چلاتا ہے جو ہے وہ اس کے سامنے سے, وَمِن خَلْقِهِ رَصَدًا, اور ان کے پیچھے سے محافظوں کو. تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں, ان کی حفاظت میں ہیں. فرمایا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے, وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور تاکہ جو ہے وہ جان لے کہ احاطہ کر رکھا ہے جو ہے اس کا جو ہے تمام معاملات نے, وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور اس اللہ نے ہر ہر چیز کو جو ہے گن کر اس کا شمار کر رکھا, تو کوئی چیز بھی نہ اللہ کے علم سے جو ہے وہ بعید ہے نہ اس کے جو ہے اختیار سے دور ہے اور نہ اس کے شمار سے بچی ہوئی, ایک ایک چیز کو اللہ نے گنا ہوا. اب اگلی سورت سورہ مزمل, اور یہ تیسری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی, پہلے سورہ علق, پھر دوسری سورہ قلم, اور اس کے بعد تیسری وحی جو ہے وہ سورہ مزمل ہے, اس کی ابتدائی 7 آیات. اور ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ابتدائی پہلی وحی, اور پہلی دفعہ آپ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل کیفیت میں دیکھا اور وحی کا معاملہ ہوا, تو آپ بڑے جو ہے آپ پر ایک گھبراہٹ جو ہے وہ سوار تھی, اور گھر آتے ہی آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی, اور جو ہے تو یہ اسی سے اس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے. زملونی کا مطلب ہے کہ مجھے چادر اڑا دو, کچھ اڑا دیا جائے. تو آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی, شدید گھبراہٹ تھی, آتے ہی جو ہے اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ اڑا دو, مجھے کچھ اڑا دو, تو وہی الفاظ جو ہیں لیے گئے اور وہیں سے جو ہے آغاز کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل, اے کپڑے میں لپٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہیے رات میں مگر جو ہے وہ تھوڑا حصہ, اور یہ تھوڑا حصہ کتنا ہے, نصفہ آدھی رات, اوین قص منہ قلیلا, یا اس میں کچھ کم کر لیں یعنی ایک تہائی رات, اوزد علیہ, یا اس میں کچھ بڑھا لیں یعنی دو تہائی رات, ورتل القرآن ترتیلا, اور کریں کیا کھڑے ہو کے رات میں قرآن کو پڑھیں ترتیب کے ساتھ. ترتیب کہتے ہیں ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, اس کے اثرات کو دل پر محسوس کرنا, اور یہ بھی معنی آتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو پڑھنا اور پھر روتے جانا, اور یہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ آدھی آدھی رات, دو تہائی رات آپ جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے, اور یہ مانو آپ کے سینے مبارک سے گریہ اور زاری کی ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہو اور پانی کھول رہا ہو، یہ کیفیت ہوتی تھی. اب یہ آیت اس لحاظ سے بڑی مجرد جو ہے موضوع ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا، اور بڑے طریقے آج کل رائج ہیں اور رنگ برنگی روشنیوں کو دکھایا جاتا ہے اور چلے کٹوائے جاتے ہیں، ضربے لگوائی جاتی ہیں، لیکن مسنون طریقہ کیا ہے تزکیہ حاصل کرنے کا، نفس کو درست کرنے کا، اس میں سے خرابیوں کو نکالنے کا، وہ رات کا قیام. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بالکل ابتدا میں اس کا حکم دیا گیا، آدھی آدھی رات کھڑے رہیں، ایک تہائی دو تہائی رات کھڑے رہیں. تو سب سے مؤثر ذریعہ اور مسنون طریقہ تزکیہ نفس کا رات کا قیام. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے اور کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں. اور جو ہے وہ لوگ جو ہے بہت بڑے مبارک ہیں جو اس موقع پر جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگ لیتے ہیں جو کچھ مانگنے والا ہوتا ہے. فرمایا کہ آپ ایسا کریں، کیوں آپ ایسا کریں آدھی آدھی رات کھڑے رہیں، دو تہائی رات کھڑے رہیں. فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم جو ہے ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک نہایت بھاری قول، یعنی قرآن کی ایک عظیم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی، اس لیے آپ اپنے آپ کو تیار کیجیے. ان لکا فی النہار سبحاً طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں ہوتا ہے نہایت جو ہے طویل کام، اور ایک ایک کے پاس جانا دین کی دعوت دینا. ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا سبحا یسبحو کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، تو یہاں سبحا کے معنی آئے. جس طرح تیرنے میں آرام نہیں ہوتا، آدمی رکا تو ڈوب جائے گا، مسلسل ہاتھ چلانا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ آپ کی مشقت کا تھا کہ پورا دن آپ مسلسل اللہ کی دعوت میں لگے رہتے تھے، ایک کے پاس پھر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس. تو فرمایا کہ جو ہے رات کو آپ کھڑے رہیے تاکہ دن کی یہ مشقت ہو سکے. فرمایا انا ناشیات اللیل ہی اشد، یہ آیت نمبر 6 ہے، میں تھوڑی سی اسکپ کر دیا تھا. فرمایا انا ناشیات اللیل، بے شک یہ رات کا اٹھنا، ہی اشد وطعوم و اقوما قیلا، یہ زیادہ جو ہے زیر کرتا ہے نفس کو اور زیادہ جو ہے وہ صحیح رکھتا ہے بات کو. تو نفس کو کچلنے کے لیے نہایت مؤثر ہے رات کا اٹھنا، اور صحیح بات نکالنے کے لیے یعنی جو ہے ہدایت کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے یہ نہایت مؤثر ہے. ان لکا فی النہاری سبحاً طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں ہے ایک طویل کام. بس کو اسم ربی کا، بس آپ جو ہے یاد کیجئے اپنے رب کا نام. وتبتل الیہ تبتیلا، اور جو ہے اسی سب سے کٹ کر بس اسی کے ہو جائیے. تو اصل میں جس طرح آج کل ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ بیٹریز چارج ہوتی ہیں، رات کو آپ چارجر پر لگا دیتے ہیں اور صبح سارے دن استعمال کرتے ہیں، تو ایک مومن کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ رات کو چارج کرتا ہے اپنے آپ کو. اور یہ چارج کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ قرآن کی تلاوت کر کے، اس کا ایمان چارج ہو جاتا ہے اور یہ انرجی پھر پورا دن تیز لگتی ہے اللہ کی اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے. تو اب آگے جناب آیت نمبر 17-19 تک جو ہے موضوع ہے انکار کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ سے خبردار کرایا جا رہا ہے. اس میں آیت نمبر 17 میں فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، بس کس طرح جو ہے وہ تم بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یَوْمَئِذٍ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس روز کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ 50,000 برس کا ہوگا. تو فرمایا کہ تم جو ہے بچ نہیں سکو گے اپنے برے انجام سے. آیت نمبر 19 میں فرمایا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، پس جو چاہے تو اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ. اب یہ نصیحت اوپن ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ اللہ تک جو ہے وہ قربت کا راستہ اختیار کر لے. اب آیت نمبر 20 میں جو ہے یہ اب دوسرا رکوع ہے، اور آپ دیکھیں گے ایک ہی آیت پر مشتمل ہے پورا رکوع، بہت طویل آیت ہے، اور اس میں یہ اس کا نزول تقریباً 10 برس بعد ہے. اور اس میں یہ جو ابتدائی حکم دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ آدھی آدھی رات کھڑے رہیں، اس میں پھر تخفیف کر دی گئی، کیونکہ اب پنج وقتہ نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی، اور اب کہا کہ اب اتنی دیر کھڑے رہیے جتنی آپ سے سہولت سے ہو سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جو ہے اس کی پابندی کی ہے تہجد. اب اس کا آخری حصہ ہم پڑھ لیں. فقرؤوا ما تیسر من، بس آپ پڑھیے اس قرآن میں سے جو آسانی ہو، جتنا آسان ہو آپ کے لیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کیجئے زکات. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیجئے اللہ کو بہترین قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَلَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور آپ نہیں بھیجتے، اور بلکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، اور اے مسلمانوں تم نہیں بھیجتے بھلائی میں سے مگر وہ تمہارے اپنے لیے ہوتی ہے. تجدوہ عند اللہ، اور تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس. ہوا خیراً و اعظم اجرا، اور وہی بہتر ہے اور بہت بڑھ کر ہے اجر کے اعتبار سے. واستغفروا اللہ، اور تم سب مغفرت طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب سورہ مدثر یہ چوتھی وحی ہے، اور اس کی بھی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں، اور یہی معاملہ تھا کہ جیسے وہاں تھا زمبلونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا تھا دس سے رینی، کہ مجھے جو ہے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو انہی الفاظ سے یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. قم فانذر، بس آپ کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجئے. اب یہ آیات ہے جس سے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا. رسول کو بھیجا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے فلانی قوم کی طرف جائیے اور انہیں ڈرائیے، تو یہ احکامات جو ہیں یہاں سے آ رہے ہیں. فرمایا قم فانذر، بس آپ کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجئے. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے. لغوی معنی یہی ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. تو بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کا حکم مانا جاتا ہے. تو اگر گھر میں کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب بڑے ہیں، لیکن والد صاحب کا حکم ہی نہیں چلتا، بھائی جان کا حکم چلتا ہے، تو بڑے کون ہے؟ تو بڑے پھر بھائی جان ہے، وہاں والد صاحب نہیں. تو جس کا حکم چل رہا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، یعنی جو ہے رب کے حکم کو غالب کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے علیحدہ رہیے، ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاست سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیے. فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجیے دنیا کی کسی لالچ میں، یعنی کسی زیادہ چاہنے کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے ربی پر جو ہے وہ صبر کیجیے. اب آیات جو ہے 8 سے 10 تک، قیامت کا دن نہ ماننے والوں کے لیے بہت بھاری ہوگا، یہ ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 10 میں کہا علل کافرین غیر یسیر، قیامت پر وہ دن آسان نہیں ہوگا، بہت بھاری ہوگا. آیت نمبر 11 سے 26 تک یہ جو ہے ولید بن مغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، بہت بڑا جو ہے سردار تھا قریش کا، اور بڑا اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا. یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا، بیٹے دیے، دنیا کا سر و سامان دیا، سرداری دی. لوگوں میں بھی اس کا بڑا جو ہے وہ پاس تھا، لوگوں میں بڑا روب تھا اس کا، لوگ اسے بڑا مانتے تھے. تو انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو ہے اعلان کیا، تب یہ کفار لے کر بیٹھے اپنے سرداروں، اس میں یہ ولید بن مغیرہ بھی تھا، اور اس سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. تو اب یہاں اس کا پورا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اس نے ایک ذہنی کشمکش کا ذکر ہو رہا ہے، کہ پہلے اس نے اندازہ لگایا، پھر ٹھہرا، غور کیا، پھر تیویاں چڑھائیں، پھر برا منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیر لی، پھر تکبر کیا. اب ساری قوم یہ منتظر ہے یہ کیا کہتی ہے. اگر وہ کہتا کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تو قوم جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے بہتر ہوتا. لیکن اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. اس نے کہا کہ انہیں جادوگر کہو، اور یہ کہو کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. آیت نمبر 24 سے 29 تک یہی معاملہ ہے، 24 سے ہم پڑھیں گے. فقال انا هذا الا سحر يؤثر، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا قول. سأصليه سقر، ان قریب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں. وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم وہ سقر کیا ہے. لا يبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ جو ہے بالکل چھوڑی. تو یہ معاملہ ہونے والا ہے. فرمایا لواحۃ للبشر، اور جھلس دے گی انسان کو. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں. آگے پھر جہنم میں جانے کے اسباب بیان ہو رہے، اور آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے بھئی تمہارا یہ انجام کیوں ہو گیا، کیوں تم جہنم سے تک پہنچ گئے. ما سلاککم فی سقر، کس چیز نے پہنچا دیا تمہیں جہنم میں. قالوا لم نكو من المسلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں. تو روز محشر کے جاں گداز بوت، اب ولی پرشش نماز بوت. تو روز محشر جب ہر ایک ڈر رہا ہوگا تو سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. یہ معمولی چیز نہیں ہے نماز نہ پڑھنا. تو پہلی وجہ دوزخ میں جانے کی جو اہل جہنم بیان کریں گے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جو جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر وہ کہیں گے ولم نکو نتعم المسکین، اور ہم جو ہے رغبت نہیں دلاتے تھے مسکین کو کھانا کھلانے پر. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ باتوں میں پڑے ہوئے تھے بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ. لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہتے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے اس بدلے کے دن کو. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ آگے ہمیں یقین، مراد کیا ہے کہ موت ہی آ گئی، اب وہ وقت ہی ہم نے دیکھ لیا. تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس نہیں فائدہ دے گی انہیں شفاعت شفاعت کرنے والوں کی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اور بس ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اور منہ کس طرح موڑ رہے ہیں؟ فرمایا کأنهم حمر مستنفرا، گویا کہ وہ گدھے ہوں جو بتکے ہوئے ہوں. اب یہ قرآن سے جو ہے منہ موڑنے کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ جو جہنمی ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن سے منہ موڑتے رہیں، اس طرح بدک رہے ہوں گے جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں. اب نیشنل جیوگرافی وغیرہ میں اکثر لوگ وہ سین دیکھتے ہیں کہ شیر آتا ہے تو یہ جتنے زیبرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے بھاگتے ہیں بالکل اندھا دھن، کچھ نہیں انہیں نظر آ رہا ہوتا. تو فرمایا کہ اس طرح یہ بدکتے ہیں. فرت من قسورا، گویا کہ شیر سے بھاگ رہے ہیں. آگے فرمایا بل یرید، بلکہ وہ چاہتے ہیں کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص ان یعطا صحفا منشرا، کہ ان میں سے ہر ایک کو دیا جائے کھلا صحیفہ. یعنی ہر آدمی یہ اس کا دعوے دار ہے کہ ہم پر وہی آئے، ہم پر جو ہے براہ راست جو ہے وہ کتاب اترے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، اور ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے، یاد کرے اسے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ جو ہے اس سے یاد بھی نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ہوا اہل التقویٰ، وہی اس کا اہل ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. سورہ قیامہ، اور یہ وہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جیسی صورت ہے ویسے ہی جو ہے اس کا نام بھی ہے اور عنوان بھی وہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت پر کئی دلائل آ رہے ہیں، قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور قیامت میں نکلنے والے جو نتائج ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. اب پہلی آیت میں جو ہے وہ قیامت پر ابتدائی چار آیات میں دلیلیں آ رہی ہیں قیامت کے ہونے پر، اور پہلی دلیل دلیل خطابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، جو کچھ تم اعتراضات اٹھا رہے ہو، جو تمہارے شکوے ہیں شبہات ہیں قیامت کے بارے میں، ان سب کا رد ہو رہا ہے. لا، نہیں، یو آر رانگ. اور پھر کہا جا رہا ہے اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی جس چیز کو تم ڈینائی کر رہے ہو وہ اتنی یقینی ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ اس میں دلیل کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے قیامت نہیں آتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت ہی کی. تو اصل میں یہ کہلاتی ہے دلیل خطابی. اس میں اصل زور جو ہوتا ہے وہ قسم کھانے والے کی شخصیت کا ہوتا ہے. تو میرے آپ کے لیے یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو ہم یہ اس لیے ہمارے لیے اب یہ شدنی ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، ان کے لیے کون قسم کھا رہے ہیں؟ ان کے لیے یہ رسول قسم کھا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں. تو ان کے پیچھے یہ دلیل خطابی ہے رسول کی شخصیت کہ دیکھ لو. اور وہ رسول جو ہے وہ مانا ہوا تھا اور وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ یہ صادق الامین ہے. تو فرمایا کہ یہ اتنی یقینی ہے کہ اس پر میں قسم کھاتا ہوں. ولا، اور نہیں، یو آر رانگ اگین، یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں شکوے ہیں شبہات ہیں قیامت کے بارے میں یہ غلط ہیں. اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. تو یہ جو ہے دلیل ہے، دلیل اخلاقی. انسان کے اندر اللہ نے جو ہے یہ ضمیر رکھا ہے، اور ضمیر یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے اور برائی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے. تو یہ ہمارے اپنے وجود کے اندر آخرت کی ایک جو ہے شہادت موجود ہے. اسی لیے ایک بہت بڑا جرمن فلسفی گزرا ہے کانٹ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اس نے ثابت کیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے اپنے دلائل سے. پھر اس نے لکھی کتاب دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس میں اس نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو اخلاق کا کوئی جواز ہی نہیں. اگر انسان کے اندر اخلاقیات ہیں، اچھے اور برے کی پہچان ہے، تو اس کی ایک ہی دلیل ہے، وہ ہے خدا. اور وہ کہتا ہے کہ خدا پر دو بڑی دلیلیں ہیں، ستاری ہیونز ابو اینڈ دا مورل لاز ودن، یہ ستاروں بھرا آسمان اوپر، یہ نشانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. اسی طرح ہمارے اندر مورل لاز، اخلاقیات، اخلاقی حس، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ایمانیات کی اپنی کچھ اہمیتیں، اصل الایمان اللہ کو ماننا، اور قانونی لحاظ سے اہم ترین ایمان رسالت کو ماننا، اور انسان کے عمل کو درست کرنے کے لحاظ سے اہم ترین ایمان جو ہے وہ قیامت کو صحیح ماننا. جو لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں ان کا عمل درست نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوگ قیامت کے بارے میں کوئی شارٹ کٹ جو ہے بنا لیتے ہیں کہ وہاں میرا نسب مجھے بچا لے گا، یہ میری سفارش ہو جائے گی، یا جو ہے میں فدیہ دے دوں گا، تو ان کا عمل بھی درست نہیں ہوتا. تو بالکل صحیح جب تک یقین نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ صورت بہت اہم ہے کہ اگر قیامت کا صحیح صحیح احساس ہوگا تو ہم جو ہے وہ ہمارا عمل درست ہو سکے گا. اب آیت نمبر 3، اور اس کے اندر غلط فہمی کی نفی کی جا رہی ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو. تو فرمایا بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر لیں. اور آج ہم جانتے ہیں کہ پور بہت قیمتی ہیں، اس کے اندر آئیڈینٹیفائنگ مارکس ہیں، یہ فنگر پرنٹس اور ڈکٹیلوگرافی پوری یہ سائنس ہے، اور کسی دو انسان کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ میچ نہیں کرتے تھیوریٹیکلی. تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہڈیاں جمع کر لیں تو دور کی بات ہے، ہم تمہارے فنگر پرنٹس تک دوبارہ جو ہے وہ جوڑ دیں گے. تو قدرت باری تعالیٰ کو بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے، جو اللہ پور پور درست کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے، تمہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے. فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب بیان ہو رہا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے قیامت کے انکار کی، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. اگر قیامت کو مان لے گا تو کیا گناہ کر سکے گا؟ پھر تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. تو اصل وجہ جو ہے وہ آخرت کو نہ ماننے کی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. آیت نمبر 6، اور اس میں اب ان کی ڈھلائی کا ذکر آ رہا ہے کہ ڈھیٹ بن کے وہ پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت. یسألو ایانا یوم القیامۃ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. اب جواب اسی ٹون میں دیا جا رہا ہے، اور بجائے یہ کہ کوئی ٹائم فریم بتانے کے وہ حالات اور علامات بیان ہو رہی ہیں کہ جب یہ علامات دیکھ لو تو وہی قیامت کا دن ہوگا. بالکل اس طرح جیسے نالائق اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی رزلٹ کا دن وہ ہوگا جب تمہارے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوں گے، پسینے میں چربور ہو گئے، ہر ایک تمہیں برا برا کہہ رہا ہوگا، ذلت سے تمہارا سر جھکا ہوگا. تو فرمایا اب جو ہے علامات قیامت جو ہے آ رہے ہیں تقریباً آیت نمبر 7 سے 12 تک. فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تنجھا جائیں گی نگاہیں، اور بعض روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق سورج اتنا نیچے آ جائے گا، اتنی تیز روشنی ہوگی کہ آنکھیں جو ہیں اس میں چنجھا رہی ہوں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور دھس جائے گا جو ہے چاند، دوسرے معنی ہوتے ہیں گہنا جائے گا چاند. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اور انسان کہے گا اس دن کہاں ہے فرار کی راہ، کہاں بھاگ کر جاؤں. كَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، اب کوئی جو ہے چھپنے کا ہائیڈ آؤٹ نہیں ہے. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اور آپ کے ربی کی طرف اب جائے پناہ ہے، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے. اب آیت نمبر 13 میں بیان ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں آدمی جو ہے ڈینائی کرتا ہے، اور اس سے متعلق بیان ہوا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو کہ کیا اس نے مقدم رکھا، کیا مؤخر کیا. ایک تو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو اعمال کیے وہ بیان ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ بیان ہو جائے گا کہ اس نے کس چیز کو پرائیورٹی دی اور کسے لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھا. تو اس نے جو ہے آخرت کو پرائیورٹی پہ رکھا یا لیسٹ پرائیورٹی پہ رکھا، تو یہ بات بتا دی جائے گی کس چیز کو مقدم کیا، کسے مؤخر کیا. آخرت کی فکر کو مقدم رکھا، نیکیوں کو مقدم رکھا، یا دنیا داری کو اور دنیا کی محبت کو مقدم رکھا، تو یہ اسے بتا دیا جائے گا. امام غزالی ایک دوسرے معنی یہ بیان ہوتے ہیں، کہ جو عمل انسان کرتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، اس عمل کے آثار جو ہیں اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں. چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ لذت کی وجہ سے مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہے گا، اور نیکی جو ہے وہ مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی نیکی باقی رہے گی. تو عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اثرات باقی رہتے ہیں. تو فرمایا کہ انہیں بتا دیا جائے گا اس دن کہ وہ کیا کرتے رہے اور کیا انہوں نے پیچھے چھوڑا، یا تو صدقہ جاریہ چھوڑ کر آئے ہوں گے یا عذاب جاریہ چھوڑ کر آئے ہوں گے. فرمایا آیت نمبر 14، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یعنی انسان جو ہے اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہر انسان کا باطن جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے اور اس کے عمل کے پیچھے کیا ارادہ ہے. فرمایا ولو القا معاذیرہ، گو کہ وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنا لے، بڑے سے بڑے چور لٹیرے ڈاکو کے پاس بھی اپنی برائی کا بہانہ ہو. آپ کسی ڈاکو سے پوچھیں بھائی تم کیوں لوٹتے ہو، وہ بھی کہے گا کہ میری ماں دوائی کے انتظار میں مر گئی، میرے بچے فاقے میں جو ہے روتے رہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکوں، اس لیے آج تمہارا گلا کاٹنے آیا. تو عذر تو اس کے پاس بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ چاہے کتنے بھی عذر بنا لے لیکن اس کا باطن جانتا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے یہ ساری نافرمانی. آیت نمبر 16، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت کا ذکر آ رہا ہے، اور چنانچہ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شفقت کا بھی ذکر آ رہا ہے. معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے بے چینی سے وحی کا انتظار رہتا تھا، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ تیزی سے اسے ساتھ ساتھ دہراتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس کا کوئی لفظ بھی مس نہ ہو جائے، اور تیزی سے اسے پڑھتے تھے. چنانچہ اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک، بس نہ حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ آپ جلدی کریں اس کے بارے میں، ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہمارے ذمے، اور پھر آپ کی زبان سے اسے نکلوا دینا، اس کا بیان کر دینا، یہ بھی ہمارے ذمے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ اتباع کیجئے اور پھر اسے پڑھیے جیسے ہم نے اس کی جیسے آپ کو پڑھ کر سنائے، یعنی جیسے آپ کو وحی کی گئی، آپ پہلے غور سے سنیے پھر بعد میں اس کی جو اسی طرح قرآت کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کروا دینا بھی جو ہے ہمارے ذمے. تو حفاظت قرآن بھی اللہ کے ذمے اور حفاظت حدیث بھی اللہ کے ذمے. قرآن کے وضاحت جو ہے وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، وہ حدیث کہلاتی. تو قرآن جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹ محفوظ ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت، جبکہ حدیث جو ہے وہ اس کی میننگز محفوظ ہیں، اس کے معنی محفوظ ہیں. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کا بھی ذمہ اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بیان کروا دینا بھی ہمارے ذمے. فرمایا آیت نمبر 19-20، اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے. ایک دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے، پہلی وجہ بیان ہوئی تھی کہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہو تاکہ آئندہ بھی گناہ کرتے ہو، اب دوبارہ بیان ہو رہا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جو ہے وہ دنیا کو محبوب رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے ہوئے. تو دنیا محبوب ہے، آخرت سے غفلت ہے، تو یہ وجہ ہے اس لیے جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. بڑا خوب کسی نے کہا ہے، قدم سوئے محشر نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہوں کدھر دیکھتا ہوں، یعنی ہر لمحے میں اور آپ جو ہے وہ اپنی موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم مستقل سفر کر رہے ہیں اپنی موت کی طرف، لیکن ہماری نگاہیں کا ہے دنیا کی طرف ہیں، جا کدھر رہے ہیں اور دیکھ کدھر ہیں. تو یہ معاملہ ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اب انجام کا بیان آ رہا ہے، اور بیان ہو رہا ہے کہ قیامت میں معاملہ کیا ہوگا. اور آیت نمبر 22 سے 25 تک قیامت کبریٰ کا بیان آ رہا ہے. فرمایا یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بعض چہرے ہوں گے نہایت جو ہے وہ افسردہ، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کر رہے ہوں گے کہ آ پڑنے والی ان پر ایک کمر توڑ دینے والی مصیبت. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، اب یہ قیامت کبریٰ کے بعد قیامت صغریٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ پہنچ جائے گی حلق تک، یہ ہنسلی تک یعنی گردن تک روح پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور پوچھا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. جب آدمی شدید بیمار ہوتا ہے تو ہر طرح کی ترکیبیں آزماتا ہے، پہلے ڈاکٹروں کو بھی دیکھ لیتا ہے، پھر ہومیوپیتھک پہ بھی چلا جاتا ہے، حکیموں کو بھی دیکھ لیتا ہے، پھر بھی جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ کسی طرح فاقہ نہیں آ رہا تو جھاڑ پھونک والوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر اسے بچا لے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ مرنے والا بھی پہچان لیتا ہے کہ اب جو ہے جدائی ہے، اب جو یہاں سے روانگی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. اب یہ نزع کی سختی کا معاملہ ہے کہ پنڈلیاں آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، پنڈلیاں رگڑ لی ہوتی ہیں ان کی. تو فرمایا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آپ کے ربی کی طرف آج کے دن اب جو ہے لوٹ کر جانا ہے. اب جو ہے جہنمیوں کے جرائم بیان ہو رہے ہیں آیت نمبر 31 سے 35 تک. فلا صدق ولا صلى، انہوں نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. اصل میں وہی معاملہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو ایمان ہے اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، لیکن جہنمیوں نے دل سے تصدیق نہیں کی ہوگی اور اللہ کی، کہ اللہ ہے، رسول ہے، قیامت ہے، تو اس کی تصدیق نہیں کی انہوں نے. ولا صلى، اور نہ ہی نماز پڑھی. ولیکن کذبا وتولا، اور لیکن انہوں نے تکذیب کی اور منہ موڑا. تو تصدیق کا اپوزٹ ہوتا ہے تکذیب. تو بجائے تصدیق کرنے کے اللہ رسول آخرت کی انہوں نے تکذیب کی، اور بجائے اللہ کی طرف رخ کرنے کے، نماز پڑھنے کے، انہوں نے اللہ سے رخ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے وہ اکڑتا ہوا، یعنی گھر والوں ہی میں مگن رہا اور اسی زندگی میں جو ہے وہ خوب جو ہے وہ خوش و خرم رہا. اولا لکفا اولا، اولا جو ہے ویل کی مؤنث ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی جو ہے ہیبت ناک ہے کہ خود جہنم اس سے دن میں 70 دفعہ جو ہے پناہ مانگ. تو فرمایا اولا لکا، یعنی اولا لکا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے، فاولا بس ہلاکت ہے، ثم اولا لکفا اولا بس ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے اس کے لیے، بس ہلاکت ہے. اب آگے مزید دلیل دی جا رہی ہے قیامت کے لیے سورت کے آخر میں، عقلی اور منطقی دلیل آئی. پہلے خطابی دلیل آئی، اور اس کے بعد ہمارے نفس کو پیش کیا گیا دلیل کے طور پر، پھر اللہ کی قدرت کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ قیامت آ کر رہے گی. اب عقلی اور منطقی دلیل دی جا رہی ہے. فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور یہی مضمون ہم پہلے پڑھا ہے سورہ مومن آیت نمبر 115 میں تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم خیال کرتے ہم نے تمہیں ایسے ہی بس عبث پیدا کیا، یوں ہی پیدا کر دیا. اور الفاظ ہیں وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، کیا یہ سوچا میں؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہے. اور آگے ذکر ہے الم یکون نطفتا من منی یمنا، کیا تم نطفہ نہیں تھے ایک حقیر سے قطرے جو ٹپکایا جاتا ہے منی کے؟ ثم کانا علقہ، پھر اس نے بنا دیا تمہیں علقہ، جونک کی طرح جو ہے لٹکے ہوئے تم ایمبریو بن گئے. فخلق فسوا، پھر اس نے تمہیں بنایا اور سوارا انسان بنا دیا. فجعل منہ الزوجین، پھر اس نے اس لوتھڑے سے جو ہے دو جوڑے بنا دیے، اور وہ جوڑے کیا ہیں؟ الذکر والانثی، یعنی مرد اور عورت. الیس ذالک بقادر، کیا وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس پر قادر نہیں ہے؟ الا یحیی الموتا، کہ وہ زندہ کر دے مردہ کو، تو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں کہ آدمی کہے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے اور کیوں نہیں، تو بے شک جو ہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. سورہ دہر، اس میں کامیاب لوگوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے. پہلے بیان ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، وہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. ابتدائی تین آیات میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الناس حين من الدهر، ضرور آ چکا ہے انسان پر ایسا زمانہ، لم یکو شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی وہ معدوم تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، اور ہم نے بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے. نبتلی، اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناه سمیعا بصیرا، اور ہم نے بنا دیا اسے دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا. انا ہدیناه السبیل، اب ہم نے دکھا دیا اسے راستہ. اما شاکرا و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، اور بے شک ہم نے تیار کیا ہوا ہے نافرمانوں کے لیے زنجیروں کو، واغلال اور توف، وسعیر اور دہکتی ہوئی آگ، ان الابرار اور بے شک نیکوکار، یشربون من کاس کانا مزاجہا کافورا، وہ پی رہے ہوں گے ایسے پیالوں میں جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، این یشربو بہا عباد اللہ، اور وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے پیئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے اسے بڑا بہا کر لے جائیں گے، ان کی مرضی پر جو ہے یہ چشمہ جہاں چاہیں گے وہاں چلا جائے گا۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک ان نیک لوگوں کا کریکٹر بیان ہو رہا ہے، آخر وہ کیا نیکی انہوں نے کی کہ اتنے حسین انجام تک پہنچے۔ فرمایا پہلی بات آ رہی ہے آیت نمبر 7، یوفونا من نظر، وہ پوری کرتے تھے اپنی نظریں، جب بھی اللہ سے عہد کرتے تھے کوئی نظر مانتے تھے پوری کرتے تھے، ویخافونا یومن کانا شرہ مستطیرا، اور وہ ڈرتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کی مصیبت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی آخرت کی فکر لگی رہتی تھی انہیں۔ پھر ان کی تیسری خوبی بیان ہو رہی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے تھے اس اللہ کی محبت میں، اور مسکیناً مسکینوں کو، وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یتیموں کو اور قیدیوں کو، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کریکٹر ہمیں بھی پیدا فرمائے، یہ نیکیاں جو ہے کرنے والا ہمیں بھی بتائیں۔ اب تفصیل کے ساتھ ان انعامات کا ذکر ہے جو ان کے لیے ہوں گے۔ پہلی بات بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 11 میں، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اور بچا لے گا اللہ ان نیک لوگوں کو اس قیامت کے شر سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور دے گا انہیں تازگی اور سرور، اور اسی طرح کہا کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہاں انہیں ریشم دیا جائے گا، تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جنت میں نہ دھوپ ہوگی نہ بہت ٹھنڈ ہوگی، بڑا معتدل حسین جو ہے موسم ہوگا، وہ گھنے چھایوں میں ہوں گے اور یہ جنت کے سائے ان کے اوپر پڑ رہے ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے جنت کا پھل ان کی دسترس میں ہوگا، ہاتھ بڑھائیں گے اور جو چاہیں گے وہ جو ہے وہ توڑ لیں گے اس میں۔ اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ شیشے کے پیالے جو ہے وہ گردے دیے جائیں گے، اور یہ شیشہ بھی عام شیشہ نہیں، چاندی، اتنی شفاف چاندی ہوگی کہ گویا وہ شیشہ جو ہے محسوس ہوگا۔ اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ سونٹ کی آمیزش والی شراب جو ہے وہ انہیں دی جائے گی، اور سلسبیل کا وہاں پر جو ہے چشمہ ہوگا۔ اسی طرح بیان ہو رہا ہے کہ ایسے بچے ان کی خدمت گاری میں دوڑتے پھرے ہوں گے جو دیکھنے میں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آئے، یہ وہ بچے ہیں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ تو ایک تو خادم دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو مالک کو تکلیف بھی پہنچنے لگتی ہے، تو یہ ایسے ہیں کہ جو بچے ہی رہیں گے۔ فرمایا کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے اور بڑی سلطنت میں ہوں گے، اور ان کا لباس جو ہے سب لباس ہوگا باریک اور دبیس ریشم کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہلائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 21 میں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بڑھ کر محنت کرنی چاہیے اور کمپیٹ کرنا چاہیے۔ آخر میں عظمت قرآن کا ذکر ہے، آیت نمبر 29 میں فرمایا، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جو چاہے وہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ، اس میں سے جو صحیح راستہ بیان ہو رہا ہے وہ اختیار کر لے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے، يُدْخِلُ مَن شَاءُ فِي رَحْمَتِي، اور وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے بڑا جو ہے دردناک عذاب۔ سورہ مرسلات شروع میں ہواؤں کے نظام کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور جو ہے ایسی ہوائیں جو تیزی سے چلتی ہیں، جو یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں، اور جو اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو اور پھر جو ہے انہیں جدا کر دیتی ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے ذکر کو ڈال دیتی ہے جہاں چاہتی ہیں، یعنی بارش برساتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 سے 15 تک قیامت کی ہولناکی کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 8 میں، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب جو ہے ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھٹ جائے گا. ابھی تو یہ بڑا بھرپور مضبوط چھت نظر آ رہی ہے، اور قیامت جب واقع ہوگی تو یہ جو ہے پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ اڑائے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسول جو ہے وہاں ایک معین جگہ پر جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، اور کس دن کی یہ جو ہے کس دن کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں. لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہوگا. فرمایا وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور یہ آیت جو ہے ویل یومئذ للمکذبین، یہ تقریباً 10 دفعہ دہرائی جا رہی ہے. تو نافرمانوں کا باغی ذکر آ رہا ہے، ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے. آیت نمبر 28 سے 40 تک آخرت سے غافل رہنے والوں کا انجام آ رہا ہے. فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو تم اب اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے پہلے. اب دوزخ کی طرف آکا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس کی طرف جس کی جو سایہ ہے اس کے تین حصے. لا ظلیل، جو ہے نہ سایہ کرے گی. ولا یغنی من اللہ، اور نہ ہی بچا سکے گی جو ہے آپ کی تبش سے. انہا ترمی، بلا شبہ وہ ڈال رہی ہوگی. بشررن کل قصر، یعنی وہ جو جہنم ہوگی وہ بڑے بڑے شولے اٹھ رہے ہوں گے اس سے، اور گویا کے بڑے بڑے وہ گویا آپ کے قصر ہو، محل ہو، اتنے بڑے شولے ہوں گے گویا محل کی طرح. کانہ جمال صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہو زرد، آگ اس طرح بھڑک رہی ہوگی گویا زرد اونٹ نظر آ رہے. آیت نمبر 41 سے 45 تک پرہیزگاروں کا انجام ہے. فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، اور بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفاکہ مما یشتہون، اور ہر قسم کے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اب، اور یہ اب انعام ہے اس کا جو تم کر کے رہے ہو، جو تم کرتے رہے ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. آگے پھر اختتام آیت تک جو ہے نافرمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا، اور کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، تم نے اللہ کی جو ہے نصیحتوں پر عمل نہیں کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو تو نہیں رکو کرتے، کہا جاتا ہے جھک جاؤ اللہ کے آگے، نہیں جھکتے اس کے آگے. ویل یومئذ للمکذبین، بس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، بس اب کس بات کا اس یعنی قرآن کے بعد وہ جو ہے ایمان لائیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جناب یہاں 29واں پارہ جو ہے اختتام پر پہنچا، انشاءاللہ آدھا پارہ ارادہ ہے تیسرا کرنے کا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سلائڈ زیادہ بہتر تھی نا.